السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ ترقی یافتہ اقوام کے اجنبی افراد کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسری اقوام کے اجنبی افراد سے بھی ملتے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا نظر آتا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ سجی ہوتی ہے۔ اور ہم اگر اپنا جائزہ رہے تو ہم کبھی نکچڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم آج اسی پر بات کریں گے۔ ہمارا مزاج اور مسکراہٹ ہمارا عنوان ہے اور اس پر ہم آج غامدی صاحب سے کئی سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور ساتھ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقبال ملاتوارا صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب، کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام،
الحمدللہ۔ آپ تو اچھا مسکرا رہے ہیں
بھائی، آپ نے بلایا اسی لیے مجھے۔
بالکل اسی لیے بلایا ہے۔ اس سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں غامدی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، پھر ہم ایک دوسرے سے مسکراہٹ کا تبادلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اور کیا سیکھا؟ یعنی ہمارا جو مجموعی قومی مزاج ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کا کوئی پرتاؤ نظر نہیں آتا۔ ہمیں غالباً یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر موضوعات فضائل کے ہوتے ہیں، یہ بات کہ انسانی اخلاق کیا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، ان کی ضروریات کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ ہم تو یہ تک گوارا نہیں کرتے کہ کسی آدمی نے اگر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا تو ہماری زبان پر شکریہ کے الفاظ آ جائیں، یا ہم آگے جا رہے ہوں تو کسی کے لیے دروازہ کھول دیں۔ ہم سلام کرنے میں پہل تک نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب ہم ملیں گے تو سلام میں پہل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کی کوئی انانیت نہیں تھی۔ کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ہستی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اپنے لوگوں سے حال احوال پوچھتے تھے۔ بعض اوقات ایسی لطیف باتیں آپ نے کی ہیں کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی کوئی مذاق کا جملہ بہت لطافت کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ آپ مسکراتے رہ سکتے ہیں۔ اور حضور کے ہاں تو تبسم گویا آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن گیا ہوا تھا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہی تربیت آپ نے لوگوں کی کی، ہم نے اس تربیت کو آگے منتقل ہی نہیں کیا۔ اور پھر ہماری جو قومی مزاج کی بعض چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ سڑک پر دیکھیے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
جی،
ذرا گاڑی آگے بڑھانے پیچھے لے جانے کا معاملہ ہو تو کبھی شائستگی سے بات نہیں کرتے۔
اور یہی سب ہم ہوتا مغرب میں دیکھتے ہیں، انہوں نے رسول کی سیرت اپنا لی، ہم نے چھوڑ دی۔
میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، دیکھیے ان میں سے کوئی آدمی کوئی عورت راستے میں آپ کو مل جائے تو وہ آپ سے ہیلو ہائے کریں گے، تھوڑا سا مسکرائیں گے،
گڈ مارننگ
بات کریں گے، کوئی آپ کو سلام کریں گے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر آپ چلتے ہوئے ایک جھاڑی درمیان میں آ جائے اور آپ ادھر سے گزرے اور ادھر سے گزرے تو تب بھی دوسرے کو السلام علیکم کہیں۔
جی،
یعنی اس طرح زیادہ سے زیادہ تعلقات محبت کے بڑھیں۔ لیکن ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے؟
لیکن اس پہ کچھ قصور ہماری تربیت، تہذیب تو خیر ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیشہ سیریس رہنا، بڑوں کے سامنے مسکرانا نہیں، چہرہ اپنا بہت ہی سیریسنس کے ساتھ پیش آؤ، کہیں پر بھی جاؤ سیریسنس کے ساتھ، کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بدتمیزی کرے ہو اگر مسکرا رہے ہو۔ یہ چیزیں بھی کچھ ہمارے کلچر میں بہت ہی عام ہوئی ہے۔
یہ بدقسمتی ہے یہ، حالانکہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اپنے بڑوں سے بھی ملتے ہیں اور مسکرا کر ملتے ہیں، یا بڑے آپ سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں۔ شفقت ایک اور چیز ہے، محبت ایک اور چیز ہے، احترام ایک اور چیز ہے۔ مسکرانے میں کیا چیز ہے جس میں حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی مسکراہٹ کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کسی کے اوپر اس کو مذکہ بنانے کے لیے بھی مسکرا سکتے ہیں، اور آپ اپنی خوشی، اپنی محبت، اپنے تعلق کے اظہار کے لیے بھی مسکراتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی ہماری ایک کلچرل تہذیبی تربیت اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملنے ملانے کے آداب کے خلاف ہے۔ بڑوں کے معاملے میں آپ جب تک ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ادب اور احترام کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ تعلیم اللہ کے دین نے نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ خاص طور پر جو عرب مزاج تھا اس زمانے کا، اس میں بھی اس طرح کے تکلفات نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم عجم میں آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو فارسی عجمی روایات ہیں ان میں بھی بہت سی تہذیبی اقدار تھیں، جن میں لوگ اشعار پڑھتے تھے، بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو کچھ سناتے تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ آپ سادی کی گلستان کو پڑھیے یا بوستان کو پڑھیے، جو ہمارے اس زمانے کے کلچر یا تہذیب کو بیان کرتی ہے، اس میں آپ کو وہ باتیں ملیں گی کہ آج شاید آپ کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ آپ بزرگ ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کو بتا سکتے ہیں، ایسی داستانیں اور کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر مسکراہٹ کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف دیکھ لیں تو اس میں بھی فحاشی اور اڑانی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کدھر سے ہمارے دین میں داخل ہوئی ہے، تہذیب میں داخل ہوئی ہے۔ اس نے بڑا برا اثر چھوڑا ہے، یعنی ہمارا جو آپس میں ملنا جلنا، اب یہ دیکھیے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، مغرب میں بھی لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، آپ سائنس کے جو میگزین نکلتے ہیں ان کو پڑھیں، فلسفے کے جو میگزین نکلتے ہیں ان کو پڑھیں، ان کے اندر بہت سرگرم بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، زبردست قسم کے علمی اختلافات ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو آپ بیٹھتے دیکھیں، ملتے دیکھیں، یہ معلوم ہوگا کہ جیسے کبھی کسی چیز میں اختلاف کیے
جی.
وہ علم کے اختلاف کو، ریسرچ کے اختلاف کو الگ رکھتے ہیں، باہمی تعلقات کی تہذیب کو بالکل الگ رکھتے ہیں. تو میں نے تو بارہا یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے اور اتفاق سے آپ کسی مجلس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب ہاتھ میں لانا بھی گرا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے گزر جائے، میں ادھر سے گزر جاؤں، آمنا سامنا بھی نہ ہو،
نظریں نہ ملے،
تو نظریں نہ ملے،
شاید ضرور
یہ معلوم نہیں کیا چیز.
یہ کچھ ہمارے یہاں یہ کچھ عجیب وہ امپریشن لوگ کہ مسکرانا بدتمیزی ہے. اب تمیز سے اس کا کیا لینا دینا، تمیز اپنی جگہ، مسکرانا یا کسی کہتے گیو اے وارم اسمائل،
کہتا ہوں کہ یہ خود تہذیب اور تمیز کا ایک حصہ ہے.
جی
یعنی اگر آپ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بدتمیزی کیوں نہیں ہے؟ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ کسی کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہیں اور اس موقع کو پراپر منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمیز اور تہذیب دونوں کو نہیں سیکھا. تو یہ بڑا سکھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ گلی میں جا رہے ہوں، بازار میں جا رہے ہوں، کسی شاپنگ مال میں ہوں، ایک دوسرے کو
سفر کر رہے ہو،
کچھ احساس ہو ان کو کہ ہم ایک دوسرے سے مل ملا سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو سیکھنے کے لیے تیار
ہیں. صاحب ابھی آپ نے بہت اچھی مثال دی رسول پاک کی کہ آپ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ پہل کریں، لیکن رسول پاک ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے، وہ امت کے لیڈر تھے، اس کے باوجود آپ ہمیشہ پہل کرتے تھے سلام کرنے میں. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بزرگوں کو ادب کرنا چاہیے، ہمیں پہلے چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے، جو کہ یقیناً بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں خاندان میں بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہ اگر وہ تو سلام نہ کریں، ایکسپیکٹ ہی کیا جاتا ہے ہمیشہ چھوٹے ہی کریں، اور رہ گیا کوئی بچہ تو فلانے نے ہمیں سلام نہیں کیا، اس کو بہت برا مانا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اگر آرگنائزیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو بھی یہ باس ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے لیے ملازم کھڑا ہوگا یا مجھے سلام کیا جائے گا، جبکہ آتا وہ دیر سے، آئی ڈی بھی تو اسے سلام کرنا چاہیے.
میں نے تو آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ جو سب سے مقدس، سب سے بزرگ ہستی ہو سکتی ہے وہ اللہ کے پیغمبری کی ہو سکتی ہے نا، تو انہوں نے تو یہ بات سکھائی. یہ بچوں کو یہ بتانا کہ وہ آگے بڑھ کے سلام کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، ضرور بتانا چاہیے، لیکن بزرگ یہ خیال کریں کہ انہیں انتظار کرنا ہے. یعنی حضور نے بھی یہی تعلیم دی کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، تعلیم یہ دی، لیکن رویہ کیا اختیار کیا کہ خود سے خود پڑھ کر آگے سلام. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے پن کے زوم میں مبتلا ہو گئے. آپ ہر وقت اس چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ میں علم میں یا عقل میں یا عمر میں بڑا ہوں، تو یہ چیز تو آہستہ آہستہ آدمی کو ہر چیز میں چھوٹا کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے بڑے پن کے زوم میں مبتلا ہو جائیں تو اصل میں آپ اندر سے چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر یہ احساس رہنا چاہیے، اور کسی توازو کو سب سے بڑھ کر حضور نے ہمیں سکھایا، نرمی، شفقت، محبت. بڑے آگے بڑھیں گے اور سلام کریں گے یا بچوں شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو انہیں بھی اس کی تربیت ملے گی، تعلیم ملے گی. یہ چیز ایک الگ ہے کہ بچوں کو ہمیں کیا کہنا ہے، بڑوں کو کیا کہنا ہے، لیکن یہ کہ بڑے اس کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیں. ہر شخص کو مسکرا کر دوسرے کو دیکھنا چاہیے، مسکرا کر ملنا چاہیے، اور ماتھے پر شکنے نہیں ہونی چاہیے.
یہ پریسٹیج ایشو نہیں بننا،
یہ مسئلہ اصل میں آپ کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں بن جانا، انانیت کا مسئلہ نہیں بن کر جانا چاہیے.
تو ایک اور عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو علماء کرام والا طبقہ بھی، اور عام طور پر جو لوگ مذہبی رجحان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں ان میں بھی دیکھنا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور گویا لگتا ہے کہ مسکرانا جو ہے اس سے ان کی پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑے گا، اگر وہ مسکرا دیں گے تو چہرے پہ مسکینی طاری ہو جاتی ہے. کیا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی خوشیوں کو چھوڑ دو؟
دین تو ایسی کوئی بات نہیں سکھاتا، بلکہ میں تو ہمیشہ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سائنس کے ماہرین ہیں، طب کے ماہرین، یعنی ایک ڈاکٹر ہے یا ایک بڑا سائنسدان ہے، تو کیا وہ کوئی الگ لباس اختیار کرتا ہے؟ ایسے آپ ہوتے ہیں، ویسے ہی رہتا ہے
جی.
یعنی جو آپ کی قوم کا لباس ہے، جو ایک مہذب لباس ہے، جو دنیا میں ایک بانا ہوا لباس ہے، آج کا لباس ہے، وہی پہنتے ہیں سب کے سب. اس کے لیے علماء کے خاص لباس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خدا کے پیغمبر نے ہمیں اس کی تعلیم دی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لباس پہنتے تھے جو آپ کی قوم کے شرفا پہنتے تھے. یعنی حضور نے اپنے لیے کسی خاص لباس کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے، یعنی کوئی شخصیت سے اندازہ لگاتا تھا، لیکن لباس میں، بیٹھنے میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. بلکہ اس حد تک آپ دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق جب ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں، تو بعض لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے. یعنی اس بات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا حضور نے کہ یہ عالم کا لباس یہ ہونا چاہیے اور اس کو اس طریقے کا کوئی جبا پہننا چاہیے، اس طرح کا امامہ باندھنا چاہیے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. جو لباس آپ کی قوم کے شرفا پہنتے تھے وہی آپ نے پہنا. ہمارے ہاں بھی یہی کرنا چاہیے. دیکھیے ایک عالم کو جب ایک شخص دیکھتا ہے اس سے دین سیکھتا ہے، تو وہ اس کو آئیڈیلائز بھی کرتا ہے. جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں دین کو اختیار کروں گا تو پھر مجھے ایسی شخصیت بننا ہوگا, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بڑی اجنبی سی شخصیت ہے, تو وہ دین سے بھی گریزہ ہوتا ہے. دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ عام انسانوں کی طرح رہیں, عام انسانوں کی طرح بیٹھیں, عام انسانوں کی طرح ان کے ساتھ گپ شپ کریں. یعنی وہ جو سنجیدگی مطلوب ہے وہ حقائق کے بارے میں سنجیدگی ہے, یہ کہ بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا, جانا ہے ایک دن پروردگار کے حضور میں, جواب دہ ہونا ہے. ایک ہے بے پرواہی کا رویہ, لاابالی پن کا رویہ, سنجیدہ حقائق کے بارے میں بھی مزے کا اڑانے کا انداز, اس سے روکا گیا ہے.
وہ تو
یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. وہ تو دیکھیے مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ بنائے, اس کے دوران میں ایک آدمی مزے کا اڑانا شروع کر دے تو مجھے بھی گراں گزرے گا, آپ کو بھی گراں گزرے گا. یہی معاملہ مجموعی طور پر زندگی کے بارے میں ہے. زندگی ایک سنجیدہ حقیقت ہے, لہذا اس سنجیدہ حقیقت کو اس حقیقت کے اعتبار سے سنجیدہ ہی لینا چاہیے. لیکن اس سنجیدہ حقیقت کو سنجیدہ لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے میں یعنی ایک لطیف رویہ اختیار نہ کریں. زندگی کے اندر لطافت, بلکہ میں تو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ علماء کے ہاں ادب کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے. اعلیٰ ادب انسان کے اندر لطافت پیدا کرتا ہے, شاعری کا, فکشن کا, یہ ڈرامہ ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ نے اچھا مطالعہ نہیں کیا ہے تو آپ کے اندر وہ ایک خاص طرح کی لطیف حس مرنا شروع ہو جاتی ہے. انسانی جذبات اور احساسات کی لطافتوں کو آپ محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں. ایک خاص طرح کی سختی اور خشونت آپ کے اندر آ جاتی ہے جس سے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً دین ہی اس نوعیت
کا,
دین میں ایسی کوئی بات نہیں.
بالکل یہی مجھے اسی سوال کو آگے بڑھانا, لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا مزاج اور مسکراہٹ کے عنوان سے آج ہم غامدی صاحب سے سوالات کرتے ہیں, دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. غامدی صاحب, بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ فنون لطیفہ کا مطالعہ علماء کرام کو بھی کرنا چاہیے, جس میں شاعری, فکشن, میوزک, پینٹنگ, تصویر کشی, یہ سب آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ عام لوگوں کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ غلط طریقے ہیں.
یہ اس حد تک کہ کہتے ہیں ہنسنا بھی حرام ہے,
تصویریں نہ کھینچواؤ, پینٹنگ نہ کرو, اس میں جان ڈالنی پڑ جائے گی. میوزک کے لیے تو, غنا کے لیے تو سختی سے کہا جاتا ہے کہ
یہ ساری باتیں غلط فہمی پر مبنی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام فنون لطیفہ یہ زینت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. یعنی کہیں کلام میں زینت پیدا ہوتی ہے, کہیں گفتگو میں زینت پیدا ہوتی ہے, یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے. شاعری بجائے خود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو چار کتابیں نازل کی گئیں ان میں سے زبور بالکل شعر کے طریقے پر نازل ہوئی, وہ مضامیر کی شکل میں تھی. اور اگر ابھی بھی آپ زبور نکال کے دیکھیں, بائبل کا مجموعہ اگر آپ کو کہیں سے ملے تو اس کے اندر زبور بھی موجود ہے. اس کو آپ نکال کے دیکھیں, اس کا ہر جو مضمور ہے, جیسے ہمارے ہاں غزلیات کے دیوان ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح ترتیب دی گئی ہے. تو اگر آپ اس کے مضمور کو نکال کے دیکھیں تو اس میں سے ہر مضمور پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام نے فلاں ساز کے ساتھ پڑھا.
یعنی گیتوں کی صورت میں,
گیتوں کی صورت
سور کے ساتھ.
اچھا, اور ان کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ ان کی آواز اتنی غیر معمولی تھی کہ جب وہ یہ مضامیر پڑھتے تھے تو پہاڑ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سر میں سر ملا رہے ہیں, پرندے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سر میں سر ملا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے, یہ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ بیماری رکھ دی ہے؟ نہیں, اصل چیز جو ہے وہ ان فنون لطیفہ کا برا استعمال ہے. فنون لطیفہ کیا, میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, ہماری گفتگو میں اگر بےہودگی آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی مذہب ہمیں توجہ دلائے گا, اخلاق توجہ دلائے گا, تہذیب توجہ دلائے گی. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی بےہودگی کا ارتکاب کیا ہے, وہ شاعری میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے مولانا الطاف حسین حالی نے یہ کہا ہے نا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے, گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو وہ کس چیز پر تبصرہ کر رہے ہیں؟ شاعر تو وہ خود ہیں, وہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے. یعنی اگر آپ نے جعفر زٹلی کے انداز کی شاعری کرنی ہے اور آپ نے بےہودگیوں کو شاعری کا موضوع بنانا ہے تو میں بھی اس پہ اعتراض کروں گا, آپ بھی. لیکن لطیف جذبات, لطیف احساسات, جیسے غالب بیان کرتا ہے, میر بیان کرتا ہے, اقبال بیان کرتے ہیں, یا اور اچھے شعرا بیان کرتے ہیں. فیض نے دیکھیے کتنی غیر معمولی حقیقتیں ہیں ہماری زندگی کی, جن میں غم دوراں کو غم جانا کے ساتھ ملا کے بیان کرتی ہے, اور ایسی عمدہ شاعری کی ہے کہ آج بھی ایک زندہ شاعر کی حیثیت سے آپ ان کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہوئی. یعنی فنون لطیفہ کے بارے میں یہ پہلو کہ اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ ذرا سا اس کو ایک جانب لے جائیں تو اس میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا. یہی معاملہ تصویر میں ہوا. تصویریں اس زمانے میں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, شرک کا ذریعہ بنتی تھی. یعنی بت بنا لیے جاتے تھے, ان کو پوجا جاتا تھا, ان سے روکا گیا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک تصویر بناتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے یا کوئی مجسمہ بناتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس مجسمے سے ہم اپنی حاجتیں پوری کرائیں گے. تو اس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ خیال کر کے کہ یہ پتھر کے بت ان کی ضرورتیں پوری کریں گے, ان کو بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں, پھر خدا قیامت میں کہے گا کہ جن کو زندہ سمجھ رہے تھے ڈالو ان میں جا, یہ ان کے بارے میں فرمایا تھا. اس کا میری آپ کی تصویر, ہمارے ماں باپ کی تصویر, اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ فنی تصویریں, فنی مجسمے جن میں آرٹ کے نمونے بنائے جاتے ہیں, جن میں انسان کی حصے جمالیات کا اظہار ہوتا ہے. یہ حصے جمالیات اور حصے اخلاق, یہی تو انسان کا شرف ہے. یعنی مجھ میں اور جانوروں میں اور فرق کیا ہے؟ بحثیت انسان دو ہی فرق ہے, ایک یہ کہ میں ایک مارل بینگ ہوں, میرے اندر ایک اخلاقی احساس ہے, میں چیزوں کے بارے میں حکم لگاتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے, میں جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ میرے اندر خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ دیا گیا ہے. میں ایک پھول کو دیکھتا ہوں تو ایک جانور کے لیے تو پھول بھی کھانے کی چیز ہے, وہ چارہ سمجھ کے اس پہ منہ مارے گا, میرے لیے وہ نظر نوازی کی چیز.
اب حصے جمالیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میوزک کی بھی اس میں بات آئی. آپ نے کہا کہ زبور نازل ہی شاعری اور ساز کے ساتھ جو ہے سنایا کرتے تھے, حضرت داؤد, لہن داؤدی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں کہاں سے آئی ہے؟ خصوصاً ہمیں دیکھتے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں, لیکن اب لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ڈف الاؤڈ ہے, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بچیوں نے ان کی آمد پر مدینے میں ڈف بجائی تھی, تو آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ الگ باتیں ہیں اور ایک دینی فریضے کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ غلط طریقہ دے دیا ہے.
اگر ان دیہاتی بچیوں کے پاس کوئی دف سے بہتر ساز ہوتا تو وہ بھی بجاتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کے اندر بچیوں کے پاس کیا رباب اور تمبورے ہوں گے. وہ دف تھی ان کے پاس, اسی سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دف الاؤڈ ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کوئی پاکیزہ بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, لطیف بات کرتے ہیں, تو اس بات کے لیے آپ دف بجا کے اپنے جذبات کا اظہار کریں. یہ غنا کیا ہے؟ یعنی انسان کے گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کا لطیف سر رکھا ہوا ہے, اسی چیز کو آپ سازوں میں منتقل کر دیتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. معلوم نہیں کہ لوگ کیسے یہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے غنا کے بارے میں, آپ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو گا کے پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے اندر آہنگ ہے.
کہ ہمارا فقہ کا غلبہ ہے, یہ اس وجہ سے غلطی ہو رہی ہے فقہ کے مسائل میں, یا مذہب کا ہی تصور غلط پیش کیا جا رہا ہے؟
اس میں کئی چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں مل گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی مذہب کا تعارف کراتے ہیں تو وہ انسانوں سے متعلق ہوگا. اب مسلمان وہاں سے نکلے, عرب کے سادہ ماحول سے, یہاں آگے عجم بھی موجود تھا, ہندوستان بھی موجود تھا, یہاں پہلے سے بہت سے مذہبی تصورات تھے. یعنی عیسائیوں کے ہاں بھی بہت سے مذہبی تصورات تھے, اسی طرح زرتشتیوں کے ہاں بہت سے مذہبی تصورات تھے جو صدیوں میں بن گئے ہوئے تھے. ان مذہبی تصورات کو لوگوں نے خیال کیا کہ ہمارے ہاں بھی ہونے چاہیے. اچھا, مذہب کے بارے میں ایک عام تصور جو صوفیانہ مذاہب نے پیدا کیا تھا, اس کے بھی اثرات ہوئے. چنانچہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے. صوفیانہ مذاہب میں دنیا کو مایا کا جال سمجھا جاتا ہے, اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں, ترک دنیا نہیں کریں گے, آپ اعلیٰ مرتبے نہیں پا سکتے. ہمارے مذہب کا یا اللہ تعالیٰ کے مذہب کا بالکل تصور اور تھا. اس میں تو یہ تھا کہ یہی دنیا تمہارے لیے کارگاہ ہے, اسی میں تمہیں اترنا ہے, اسی کے اندر تم کو جدوجہد کرنی ہے, تمہیں کاروبار کرنا ہے, منڈی میں جانا ہے, تمہیں دنیا کے اندر خدا کے خزانے تلاش کرنے ہیں, خدا کے علوم کو تلاش کرنا ہے, لیکن اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے. ہمارے مذہب کی تعلیم یہ تھی, یا اللہ کے مذہب کی تعلیم یہ تھی. تو اس کے اثرات بھی ہوئے ان کے اوپر. اس سے ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے, وہ تصور ہماری پھر فقہ میں بھی داخل ہو گیا, اور بہت سی چیزیں جو روایات کے اندر آ گئی. روایات میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کسی خاص موقع پر کہی, وہ اس موقع پر بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو اس کے کانٹیکس سیاق سباق سے الگ کر کے لوگوں نے اس سے کوئی اصول نکال لیا. اس سے بہت سی خرابیاں. مثلا آپ موسیقی کے بارے میں آپ دیکھیے, یعنی تمام آپ ذخیرے کو دیکھیے. قرآن مجید کم و بیش 23 سال میں نازل ہوا ہے, ایک بڑی کتاب ہے. یعنی کم و بیش 650 صفحے کی کتاب بنتی ہے جب آپ اس کو مرتب کر کے چھاپتے ہیں. اس سارے عرصے میں قرآن مجید قریش پر گفتگو کر رہا ہے, اہل کتاب پر گفتگو کر رہا ہے, اس میں ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ان کو توجہ دلا رہا ہے, ان کے سامنے دین کی وضاحت کر رہا ہے. میں بھی جانتا ہوں, عربی ادب کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عربوں کے ہاں موسیقی کا, لونڈیوں کے رقص کا, ان کی مجالس کا, غنا کا بہت رواج تھا. ایک لفظ قرآن میں ان کے بارے میں نہیں کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہاں یہ چیز اصل نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا ہو, اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو آپ سمجھیں, اس کے بعد آپ خود ان کو اپلائی کریں, دیکھیں کہ کیا چیزیں. حدیثوں کے اندر کوئی روایت موجود نہیں, بلکہ ایک بڑے عالم ہے ابن حزم, انہوں نے تمام روایات پہ تبصرہ کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی ایک بھی موسیقی کے بارے میں روایت ایسی نہیں جو ثابت ہے.
جی
یہ صورتحال ہے. یعنی جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں. ان کو بنیاد بنا کر آپ حرام حلال کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ آپ نے کسی موسیقی میں یا کسی آپ نے غنا میں یا آپ نے کسی شاعری میں یا ادب میں یا گفتگو میں آپ نے فحاشی کو موضوع بنا لی ہے, ولگیرٹی کو موضوع بنا لی ہے, حق تلفی کو موضوع بنا لی ہے. تو اگر آپ ان کے بارے میں بات کریں گے تو پھر تو کہا جائے نا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو چیزوں کا استعمال ہے جو صحیح یا غلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں حرام نہیں ہیں.
چلے بریک لینے جا رہے ہیں. اقبال صاحب صرف خاموش بیٹھے مسکرا رہے ہیں. بریک کے بعد سوال آپ کا لیں گے ہم. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا مزاج اور مسکراہٹ کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں اقبال مراد سے. اقبال صاحب آپ تو مسکراتے ہیں بہت ماشاء اللہ سے, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کے سوالات بھی ہیں. سوال
نہیں, یہ گاندھی صاحب یہ نوٹ کی میں نے یہ بات, آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ہم نے بہت سارے ریت رواج کو ایک مذہبی جمع پہنا دیا. اب میں تو خیر عربوں کے کلچر کو اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ یہاں رہا ہوں میں بہت عرصہ, دبئی میں قطر میں. تو یہاں پر تو موسیقی کا جو ہے رواج جیسے آپ نے بتایا بہت عام ہے, ہمیشہ رہا ہے. اور وہ ناچنا اور گانا یہ بہت ہی عام ہے. تو یہ ہمارے علماء نے یہ چیز کو کیوں ایک اور ہی مذہبی جامع پہنا کے ہم لوگوں کے لیے حرام کر دیا؟
مگر علماء کرام تو اس خطے میں بھی منع کرتے ہیں. بہرحال نہیں
بس کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی چیز کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ صرف اس غلط استعمال پر لوگوں کو توجہ دلائی جائے آپ اس چیز ہی کا کلا کما کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بالکل میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. شروع شروع میں جب ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آیا تو اب ٹیلی ویژن تو ایک ذریعہ ہے نا, اس میں آپ اچھی چیزیں بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں, آپ خبریں بھی دے رہے ہیں, آپ تبصرے بھی کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی بےہودہ کام بھی کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات بیان کرنے کا. تو کوئی آدمی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ٹیلی ویژن توڑ دیے جائے.
اور کیا
کچھ لوگ رکھتے نہیں,
لوگوں نے کیا,
لوگوں نے کیا. اب یہ ایک چیز کے اوپر تبصرہ کرنے کا ایک انداز ہے. اس کو آگے بڑھا کے آپ نے ایک پورے کے پورے آلے ہی کو ناجائز قرار دے دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب شروع شروع میں لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ آلہ لہو ہے, یعنی کھیل کود کا آلہ ہے, اس کو مسجد میں نہیں لے جایا جا سکتا.
صحیح ہے,
50-60 سال نہیں گزرے, آپ لاؤڈ اسپیکر کو مسجد سے نکالنا ناممکن ہو. یعنی اگر آپ اس پر کوئی قانون بنائیں تو ناممکن ہے کہ آپ اس پر عمل کرا لیں. بلکہ ایک مرتبہ میں ایک لاہور کے علاقے میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر پر کچھ پابندی عائد تھی. تو مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر ہی پر تقریر کر رہے تھے اور اس پابندی پر گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں نے ہم کو اس کا عادی کیا, اب حال یہ ہے کہ آواز ہی نہیں نکلتی اگر یہ سامنے موجود نہ ہو, اور اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندیاں عائد کر رہے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ ایک متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی تعلیم دی
سلیکٹیولی وہ ہر چیز,
آپ چیزوں کو دیکھیں جیسے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, پھر اس اصول کو سمجھیں جس کی بنیاد پر دین ہمیں توجہ دلاتا ہے. یہ دیکھیے سورہ اعراف کی آیات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے یہ بتا دیا کہ میری زینتیں میں نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں, اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ فرمایا کہ تم اسراف نہ کرو, چیزوں میں حدود سے تجاوز نہ کیا کرو, اور جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ چند چیزیں ہیں, اس کے سوا باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. انسان کو یہ کرائیٹیرین دے دیا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں, ان کو دیکھ لو کہیں یہ نہ پائی جائے. میں نے آپ کو حال ہی کا شعر اسی لیے سنایا تھا کہ انہوں نے شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے, وہ خود شاعر ہے تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعری حرام نہیں ہے. شاعری تو دیکھیے علامہ اقبال بھی شاعر ہے, فیض بھی شاعر ہے, اس سے پہلے بہت بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر ہوئے ہیں. شاعری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کے لطیف جذبات کو آپ متحرک کرتے ہیں, اور آپ اپنی بات ایسے طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے استدلال کا پہلو نہ ہو لیکن وہ دل سے اٹھتی ہے اور دل میں جا کے ترازو ہو جاتی ہے. یعنی آج دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بڑی غیر معمولی چیز ہے, لیکن اسی شاعری کو آپ بہت برے موضوعات کو بیان کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پھر اخلاقی لحاظ سے توجہ دلائی جائے گی. ہمارے دین کا مزاج یہ,
یہ خلیجی ان علاقوں میں یہ ٹرائبل ان کا ایک ہے دستور کہ کسی خوشی کے موقع پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہے, بال کھلے ہوتے اور وہ سر ہلاتے ہوئے میوزک کے ساتھ,
ان کا اپنا
وہ ایک اپنا کلچرل وہ ہے قبائلی جو اس ایریا میں. اب وہ اسی بات پہ کہ بھائی بال جو ہے وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے, اور یہ تو باقاعدہ یعنی میں نے تو ٹیلی ویژن پہ بہت عام دیکھا ہر خوشی کے موقع پہ، چاہے ان کی وہ یوم الاستقلال ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو بڑا دن، یہ خوشی مناتے ہیں. عید کے روز بھی یہ عام رقص نظر آتا ہے ٹیلی ویژن پہ. اور بال پہ وہی پابندی ایک طرف، دوسری ایک لگائی ہوئی ہے کہ بال دکھانا نہیں چاہیے اور یہ حرام ہے. اور
دونوں طرف بعض اوقات تھوڑا سا غلوف ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ایمان والو، اب تم دین کے معاملے میں غلوف نہ کیا کرو. غلوف کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹریمزم، یہ اختیار نہ کیا کرو. ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ آپ زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تقریبات ہیں، ان کے اندر ایک توازن، اعتدال، خوبصورتی ہونی چاہیے. خوبصورتی، لطافت، اس کو دین نہیں روکتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک تہذیبی رچاؤ ہو، یعنی ایٹیکیٹس کا احترام ہو، یہ چیز ہو. بالوں کے بارے میں بھی جو تصورات ہمارے ہندوستان میں قائم کر لیے گئے ہیں، یہ کہیں قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے جب ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ خواتین کو اگر گھر سے باہر جانا ہے تو ان کے لیے کہار آئیں گے، ڈوری لائیں گے، وہ آ کے اس کو ڈوری میں رکھیں گے، وہاں باہر نکل جائیں گے، خاتون بیٹھے گی، اس میں ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے وزن کا احساس نہ ہونے پائے. یعنی یہ تک تھا. اچھا، بڑی بوڑھیاں ان کو یہ کہتی تھی کہ دیکھو کہیں تمہارے بالوں پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، اگر کہیں بال ٹوٹ جاتے ہیں نا بعض کرتنگی کرتے ہوئے، تو ان کو سمیٹ کر کہیں دفن کر دو. آپ کبھی پرانے لوگوں سے، دلی کے لوگوں سے بات کریں اور یا پرانے ناول پڑھیں آپ، تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. وہ بیان کرتے تھے کپڑے دھو کے خواتین باہر اس کو نہ ڈالیں سوکھنے کے لیے، وہ اندر کہیں ڈال کے سکھایا جائے. یہ ہمارے ہاں جو چیزیں تھیں، ان میں سے کون سی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی، کون سی چیزیں جو حدیث میں بیان ہوئی؟ تو کلچرل چیزیں بعض اوقات اتنا غلبہ پا لیتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہی دین ہے. اچھا، وہ چونکہ بڑی بوڑھیاں بتا رہی ہوتی ہیں، بزرگ بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر کوئی مذہبی انداز بھی پیدا کر دیتے ہیں. آپ پرانی عورتوں کو دیکھیں، وہ عام طور پر کہیں دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا بچے کو جھوٹ کے بارے میں، تو اللہ میاں تمہاری زبان پر کوئلہ رکھ دیں گے، کہتی تھی نا. اچھا، اب بچے کو جو اس سے پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غالباً اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے یا کوئی مذہبی چیز ہے، تو کیا یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کام ہے؟ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایت بن جاتی ہیں، ضرب المثل بن جاتی ہیں. اسی طرح بالوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بہت سے کلچرل تصورات ہیں کہ جو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں کے ہاں بہت سی اس طرح کی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب یہ موجود تھیں تو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کی خلاف ورزی ہو سکے. میں نے خود اپنے گاؤں میں یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کسی بچی کو باہر پھرتے ہوئے بھی دیکھ لیں، اگر وہ 10-12 سال کی ہو گئی ہے، تھپڑ مار دیتے تھے. یعنی یہ رہی نا ایک زمانے میں ہماری تہذیب، کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ یہ باتیں اصل میں تو کوئی ایسی سختی کی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیزیں آ گئی تھیں. میں نے ایک مرتبہ ایک مذہبی عالم کو یہ کہا، ان کی کوئی رائے تھی جس پر میں نے تنقید کی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کی بات آج بھی غلط ہے، 200 سال پہلے بھی غلط تھی. 200 سال پہلے آپ کرتے تو چل جاتی، اب چلنی بھی نہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب نہیں چلیں گی، ان کو زمانہ خود پھینک دے.
لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ غالباً یہ امپریشن بھی اب ہم لوگوں نے ہی پیدا کیا ہے، اسپیشلی یعنی آپ دیکھ لیں ویسٹ میں، کہ جہاں پر بھی وہ کہتے ہیں مسلمان تو وہ کہتے کہ یہ ڈینجرس ہے، سیریس ہے. یعنی ہم لوگ نے اپنا امپریشن بھی ایسے ہی دیا لوگوں کو کہ ملنا بھی ہے کسی کو تو مسکرا کے نہیں ملتے، پیار محبت سے نہیں ملتے، ہر وقت وہ ایک ڈر پیدا، لوگوں میں ڈر پیدا کر کے رکھا ہم نے اپنے بارے میں. تو یہ ہمیں وہ یہ برتاؤ ہمارے ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کرنا چاہیے ہمیں سب کو، کہ ہماری جو آؤٹر اپیئرنس ہے دنیا کو ہم دکھائے کہ ہم وہ ظالم لوگ نہیں ہیں.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہمارے دین
مذہب یہ نہیں کیا،
ہمارے مذہب میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے پیغمبر نے اس کی تعلیم نہیں دی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیوں واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بہت لطیف باتیں کی ہیں، بہت خوبصورتی سے کی ہیں، بلکہ اس کی بہت اچھی تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے آدمی کو ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہیے. یعنی غصے کا اظہار بھی اگر کیا ہے تو وہ بھی کس خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، کوئی تنبیہ کی ہے تو وہ بھی کیسے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اس طریقے سے ہماری معاشرت یا ہماری تہذیب نہیں بن سکیں. آپ اس المناک صورتحال کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی زندگی بھر کی پونجی خرچ کر کے امریکہ برطانیہ جانے کی صحیح کرتا ہے، وہاں جا کے رہتا ہے، وہاں جا کے اسٹیبلش ہو جاتا ہے، بہت سی مراعات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ اس سے علیحدگی اور ملاقات کریں وہ گالیاں دے رہا ہوگا امریکہ کو بھی اور برطانیہ. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بجائے اس کے
کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر چیز.
میں تو بہت سے لوگوں کہتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک میسج اور پیغام ہے مغرب کو دینے کے لیے، وہ ہمیں شائستگی، تہذیب اور دلیل کے ساتھ ان تک پہنچانا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یعنی یہ جتنی ایجادات ہیں جن سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ انہوں نے ہی انسانیت کو دی ہیں. پھر یہ جو بہت سے کانسیپٹس ہیں معیشت اور سیاست کے بارے میں, جن کانسیپٹس کو انہوں نے سسٹمز میں بدل دیا ہے اور ان کو آپ کو سسٹمز میں بدل کے دکھایا ہے, عملاً دکھایا ہے. یہ اس وقت آپ پاکستان میں بحث کرتے ہیں سپریم کورٹ کے یہ اختیارات ہیں, پارلیمنٹ کے یہ اختیارات ہیں, یہ تصورات کن لوگوں نے اس نظام میں بدلے ہیں؟ انہوں نے بدلے ہیں. تو انسانوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں.
ہم سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ عورتیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, وہ ضرور جانا چاہتی ہیں کہ عورتوں سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے نامحرم مرد کے ساتھ مسکرانا یا نامحرم مرد کو عورت کے سے مسکرا کے بات کرنا, اس کو دین کس طریقے سے دیکھتا ہے, کیا یہ غلط ہے؟
دیکھیے, جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ بڑی وضاحت سے سورہ نور میں بیان کر دی ہیں. پہلی بات اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ کہی ہے کہ جب میل ملاقات کا موقع ہو تو تمہاری نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے. اس کو قرآن مجید غز بصر کہتا ہے, یعنی نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر دیکھ کے چلیں گے اور ٹھوکر کھا گر جائیں گے, نہیں, آپ دیکھیے جس طرح کے دیکھا جاتا ہے اور جیسے کہ مہذب لوگ دیکھتے ہیں. نگاہ کے اندر تہذیب پیدا کریں, اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرے. دوسری چیز یہ کہی ہے کہ شرمگاہوں کے بارے میں, کیونکہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دین کی بنیادی قدروں میں سے یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, تو اس کی حفاظت کے بارے میں تلقین کی ہے. اس کے بعد خواتین سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں غیر محرموں کے سامنے, کیونکہ خواتین زیب و زینت بھی کرتی ہیں. اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اپنا جو دوپٹہ ہے یا جو ان کی چادر ہے وہ اپنے سینے پر لے کر رکھیں, کیونکہ سینہ بھی شرمگاہوں میں سے ہے. یہ چار باتیں یہ کہی گئی ہیں, نہ کسی کو حق ہے کہ ان پر کوئی اضافہ کرے, نہ کسی کو حق ہے کہ اس پر کبھی کرے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین تو بالکل ٹھیک اس جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں تہذیب اور تزکیے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ہم اس میں کچھ اضافے کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. مسکرانے سے کیا ہوتا ہے, بات کرنے سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ مسکرانے کی نوعیت کیا ہے.
جی
صحیح.
تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انسانوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانا یہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کوئی بات بتانی تھی تو وہ بتا دیتے, جب انہوں نے نہیں بتائی تو ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کریں. یہ ہے اصل میں ہماری تعلیم, کہ ہمارے عالم کو, ہمارے مبلغ کو, ہمارے دین سکھانے والے کو نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے, اس کو بشارتیں دینی چاہیے لوگوں کو, اور بتانا چاہیے کہ ان کا پروردگار بہت رحیم بہت کریم ہے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب, آپ نے تحمل سے اور مسکرا کے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اقبال ملار والا صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ بلانے کا.
اور آپ نے گفتگو سنی گاندھی صاحب کی, مسکراہٹ یقیناً سنت نبوی ہے, اسے اپنائیے اور اسی مختصر پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.